رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. درود. لائق عزت احترام مومنین اور مومنات، ایام سجادیہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں مولا کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والا یہ سلسلہ مجالس خمسہ اپنے تیسرے دور میں داخل ہو رہا ہے. مسلسل آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کیے جا رہے ہیں اس کا عنوان احیاء کربلا اور تربیت امت در سیرت امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. آپ کی خدمت میں آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام کے ذریعے سے جو ابھی تک عرائض پیش کیے گئے، مختصر اگر دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں تو یوں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے. دراصل اہل بیت پر کوئی احسان نہیں کرتے ہم, جو ان کا ذکر کر رہے ہیں دراصل وہ ہمارے لیے ہے, اور دراصل ان کا ذکر کر کے ہم انہیں نہیں پہچانوا رہے بلکہ خود کو پہچانوا رہے ہیں. ورنہ تو جناب جبریل کا آسمان سے نازل ہو کر در اہل بیت پر آنے کا پھر کیا جواز بنتا؟ یہ جو آ رہے تھے دراصل خدمت اہل بیت کے ذریعے سے یا اہل بیت کے خدمت کے بہانے کے ذریعے سے زمین پر اتر رہے تھے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ خادمین اہل بیت میں سے ایک کا نام جبریل امین بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان جب زمین سے آسمان پر جاتا ہے تو اسے معراج کہتے ہیں, مگر یاد رکھیے گا جب فرشتہ آسمان سے زمین پر در اہل بیت پر آتا ہے تو یہ اس کی معراج ہوا کرتی ہے. فرشتوں کی معراج کیا ہے؟ فرشتے کی معراج یہ ہے کہ اس کو اجازت مل جائے کہ آسمان سے در حسین ابن علی پر آ جائے, آسمان سے حسنین کا درزی بن کر آ جائے, آسمان سے گنبد روضہ حسین کا طواف کرنے کی اسے اجازت مل جائے. اس چیز کو فرشتے اپنے درمیان اپنی معراج سمجھتے ہیں. لہذا ہم وہ جو پہلے سے اس جنت میں موجود ہیں, بلکہ جنت جن کے قدموں کے صدقے میں جنت بنی, جن ہستیوں کے صدقے میں جنت الفردوس جنت الفردوس بنی, وہ یہ ہستیاں ہیں. اور پھر یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی ہستیوں کے خلاف جو بات آ جائے تو اس بات کو نہ سنیں, اس بندے کو پہچان لیا کریں. جو اہل بیت جو مرکز طہارت کے خلاف بات کر رہا ہو, بلکہ مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک شخص ہے کہ جس کی تائید میں اللہ نے مہر لگائی ہو, ایک شخص ہے, ایک ٹیچر ہے کہ جس نے اپنے کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کی تائید میں ایک سرٹیفکیٹ لکھا ہو اور پوری کی پوری اسکول کو یا گروپ آف اسکولس کو بتایا گیا ہو کہ اس اسکول کے اندر یہ بچہ ہے جو اس ٹیچر کا پسندیدہ ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے. اب اگر کوئی بھی اس اسٹوڈنٹ کے خلاف بات کرے گا تو دراصل اس اسٹوڈنٹ کی عزت میں کمی نہیں کرے گا, اپنی اصلیت بیان کر دے گا. اسی طرح سے جو کوئی بھی اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بات کرے گا تو دراصل اس کی بات اہل بیت علیہم السلام کے کردار پر نہیں ہوگی, پروردگار عالم کے خلاف ہوگی جس نے اہل بیت کو یہ مقام دیا.
محمد
اور اب اس بات کو جب آپ نے سماعت فرما لیا تو جوڑیے اس کلام امام علیہ السلام سے کہ جس جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا اللہ فی رضانا اہل البیت, اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا میں پوشیدہ ہے. معنی کیا ہوئے؟ ہم اپنے کمپنی کے ایم ڈی جی ایم ان سے کوئی سورس لگوانا چاہتے ہیں تو اسے چنتے ہیں جس سے وہ باس محبت کرتا ہو. بلکہ وسیلہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی سلیم الفطرت انسان کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو اپنی فطرت پر عمل پیرا ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی میں قدم قدم پر وسیلے کا استعمال کر رہا ہے. اور وہ حدیث کہ جس حدیث کے اندر میں ابھی اس حدیث کی اگر میں نے ابتدا کر دی, کیونکہ اگر میں نے عربی پڑھ دی تو پھر میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا, اگر ترجمہ بیان کر دیا تو پھر تشریح بیان کروں گا, اگر تشریح بیان کروں گا تو ہم اپنے موضوع سے کہیں اور چلے جائیں گے. لہٰذا صرف اتنا آپ کی خدمت میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ وہ جو حدیث کے جس حدیث کے بارے میں رسالت امام نے اس قرآن کریم کی آیت کے جس کے اندر شجرہ طیبہ کا ذکر ہے, شجرہ طیبہ ایک پاک طیب اور طاہر درخت کہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء, کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں زمین میں اور اس کی تنابیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں، یہ ایسا کون سا درخت ہے؟ تو اس میں جڑ کسے کہا گیا؟ رسالت ماب کو. تنا کسے کہا گیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور شاخیں کنہیں کہا گیا؟ آئمہ طاہرین علیہ السلام کو. شیعیان حیدر کرار اور شیعیان اہل بیت کنہیں کہا گیا؟ ان شاخوں پر لگنے والے پتوں کو. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پتا یہ کہے کہ مجھے کسی شاخ کی ڈالی سے مس نہیں ہونا، مجھے براہ راست جڑ تک جانا ہے، تو پھر جیسے ہی کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے نہیں سیکھتے، دھوکہ کھا کر سیکھتے. تو جو دھوکہ کھا کر سیکھنا چاہتا ہے، پھر یعنی کہ یہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ جو آئمہ تعالیٰ علیہ السلام نے سکھایا، کہ اگر آپ کی بات کا کہیں پر اثر نہیں ہے تو وہاں پر اپنی بات پیش نہ کریں، بات وہاں کریں کہ جہاں پر بات کرنے کا فائدہ ہو. نہیں ہے چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، الگ ہونے دیجئے. اس پتے کو اس شاخ سے اس ڈالی سے الگ ہونے دیجئے. جس لمحہ جڑ سے جڑا ہوا تنا، تنے سے جڑی ہوئی شاخ، شاخ سے جڑا ہوا پتا الگ ہو جائے گا اور براہ راست جڑ کے پاس جا کر زمین پر بیٹھنا چاہے گا، تو سب سے پہلے اس کی سرسبزی اور شادابی دور ہو جائے گی، پیلا ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا. اور مجھے ایک جملہ اور اس کے اندر کہنے دیجئے کہ ایسے بہت سارے پتے ہوں گے کہ جو الگ ہو کر براہ راست شاخ سے جڑنے کی خواہش کریں گے. جب ایسے بہت سارے پتے جمع ہو جائیں گے تو باغبان آئے گا، انہیں جمع کرے گا اور انہیں آگ لگا کر ختم کر دے گا. اب مجھے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمسنی کے عالم میں جو مولا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، جب امام تقی علیہ السلام گریہ فرما رہے تھے اور امام علی بن موسر رضا سلطان العرب والعجم آقا انیس النفوس شمس الشموس امام الرؤوف، مولا نے پوچھا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنی دادی زہرا کی مصیبت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ کیا جملے کہے تھے میں ابھی یہاں سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. وہ جملے آپ کو یاد ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی یا کاش میں یہ کر پاتا. تو وہ جملے جب ختم ہوئے تو اس کے بعد مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جو پتوں کو جمع کر کے جلانے والی بات ہے، میں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا امام تقی علیہ السلام کی تاریخ میں کم سنی کے عالم میں جب گریہ کر رہے تھے، امام رضا نے گریہ کا سبب پوچھا اور مولا تقی نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اور جب جواب دیا ہے تو اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم تو ہی منصب امامت کے قابل ہے. اور یہ کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ خلاصہ کہ جو آج سے پہلے ہونے والی دو مجالس عزا میں بیان کیا گیا مختصراً، یہ اور یہ کہ نسبت کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت ہے. جو اس سلسلے سے جڑتا چلا جائے گا، جو اس سلسلے سے منسوب ہوتا چلا جائے گا، جو اپنے آپ کو اہل بیت سے نسبت دیتا چلا جائے گا، بارگاہ الہی میں وہ بلند سے بلندر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سیریز کے جو پروردگار عالم کے بہترین بندگان خدا ہیں، جو اللہ نے جنہیں سب سے زیادہ پسند کیا، ان سے انسان جڑ جائے. احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. لہذا یہاں پر احیاء کربلا کی احیاء، امام حسین علیہ السلام، مولا نے توحید کو بچایا، یہ پچھلے جلسے کے خلاصے کے طور پر ایک جملہ، اور پھر انشاءاللہ اسی جملے سے آج کی تقریر سے مربوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. توحید کو بچایا، رسالت کو بچایا، بچایا تو کل انسانیت کو مولا حسین علیہ السلام نے، لیکن اپنی قربانی پیش کی، وہ جو کہا جاتا ہے قتل الحسین لاجل الصلاۃ، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں جملہ کہا گیا تھا. یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ پیغام ہمارے جوانوں تک، بچوں تک پہنچے. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کن نے اپنی جان نماز پر قربان کر دی. حسین افضل ہے نماز سے, افضل مفضول پر قربان نہیں ہوا کرتا. حسین علیہ السلام اپنے سے افضل نبوت اور اس سے افضل توحید پر قربان ہوئے. یزید کا وہ جملہ یاد ہے, شارب الخمر کیا کہتا تھا, لا نبی جا ولا وحی نزل, کوئی نہ بولا. حسین نواس رسول اپنے نانا سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بچا لیا توحید کو اور نبوت کو بھی, اور اس عظیم قربانی کے صدقے میں دین مبین اسلام بچ گیا, انسانیت بچ گئی, اقدار انسان بچ گئے, اقدار بشریت بچ گئی. اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ جو دانہ کھا رہے ہیں, جو پانی پی رہے ہیں, وہ حسین کی ماں کے حق مہر کا حصہ ہے, اور کربلا کے بعد شہزادہ علی اصغر کے قدموں کا صدقہ ہے. ان کا احسان کبھی نہ بھولیے گا, شہزادے کے ناحق خون کا صدقہ ہے. بس عزیزان محترم, مولا حسین علیہ السلام کون سی ہستی ہیں؟ سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, میں ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کی جانب آتا ہوں, مگر پہلے احیاء کربلا پر کچھ بات ہو جائے, اور اس کے بعد مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, تربیت امت اور سیرت امام علیہ السلام کے اعتبار سے بات ہو جائے. احیاء کربلا, مولا حسین علیہ السلام, توحید, رسالت. مولا حسین علیہ السلام نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ حق کہاں ہے. وہ مصائب کا جو جملہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, مگر مولا حسین علیہ السلام نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے تن اور سر کے درمیان تو جدائی ڈالی جا سکتی ہے, حسین اور قرآن کے درمیان جدائی پیدا نہیں کی جا سکتی. تو کل کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا اسی کے ضمن میں کہ حسین کو قاری قرآن سمجھنے والے اور ہوتے ہیں, اور حسین کو خود قرآن ماننے والے اور ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تمہیں یہ لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ اللہ کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ آؤ اور آ کر دیکھو کوفہ کی گلیوں میں, کوفہ کی گلیوں میں, شام کی گلیوں میں نوک نیزہ پر حسین نواسہ رسول بنت زہرا کا سر ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جو نفس قرآن ہے, وارث قرآن ہے, اور جو سب سے قریب ہیں وہ کون ہے, جو قرآن کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ کون ہے. مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا خانہ کعبہ کی چھت سے کہ من ہوا ادنا بھی من سائر البریہ, من ہوا حق کو بھی من سائر البریہ ومن ہوا ادنا بہ, کہ کون ہے کہ جو اس کعبے کا سب سے زیادہ حقدار ہے, اور کون ہے کہ جو اس کعبے سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اب مولا حسین علیہ السلام یہ جو معجزات ہیں کہ جو کوفہ سے شام, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور اس کے بعد جتنے بھی منازل ہیں, جو ان منازل پر رونما ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر, مگر میں چونکہ سرنامہ کلام کی آیت کی جانب آنا چاہتا ہوں مولا سجاد علیہ السلام سے جوڑنے کے لیے, رب ایک واقعہ سماعت فرمائے. امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ وارث قرآن. دیکھیے فرق ہے, قرآن پر عمل کرنے والوں میں, دیکھیے ہم اور آپ کون ہیں, جب ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں تو مومن کہلاتے ہیں. اگر کوئی قرآن کی آیتوں پر عمل کرے تو وہ مومن کہلائے گا, اور جو عمل کرے اس کا عمل قرآن کی آیت بن جائے, سوچئے وہ کیا ہوگا, سوچئے وہ کیا ہوگا. بلکہ قرآن کی آیتیں منتظر ہوں جس کے عمل کی, انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اب سمجھیے رسالت میں آپ کا یہ کہنا, یدور الحق و حیث و ما دار علی, حق وہاں وہاں جاتا ہے جہاں علی جائے، علی حق کے انتظار میں نہیں ہوتا، منتظر حق ہوتی ہے نقش قدم پائے علی ابن ابی طالب کی۔ یہ وہ پیکرے اطاعت ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اہل بیت ہیں۔ ایک واقعہ ہے، مولا حسین علیہ السلام کی ولادت، جب اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، مولا کی ولادت ہوئی اور رسول کے یہاں پر خوشی کا سما ہے۔ آپ کبھی بہار الانوار کے اس چیپٹر کو پڑھیے گا کہ جس چیپٹر میں مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ایک جلوس آسمان سے زمین پر نازل ہوا، اس جلوس کا نازل ہونا رسالت ماب کے دروازے پر ان کے گھر میں، اس مقصد سے تھا کہ رسول اکرم کو، حبیب خدا کو، ان کے نواسے کی ولادت کی مبارک بات پیش کریں۔ اور کون کون سے ملائکہ اس میں شامل ہیں پڑھیے گا، کون سی ڈولیاں ہیں کہ جن میں کون سی ہستیاں ہیں جو اس میں شامل ہیں، ایک گھوڑا ہے کہ جس کی کیفیت حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ جس کی پیشانی پر یاقوت سرخ کا یہ گوہر جڑا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر، اس کے سر پر، اس کی پشت پر، اس کے جسم پر، اس کو کس طرح سے سجایا گیا ہے، یہ پوری کیفیت اس حدیث میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جنہیں جلوس میں زلجنا سمجھ نہ آئے، وہ جا کر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آسمان سے زمین پر نازل ہونے والے ملائکہ کے جلوس کو ملاحظہ کر لے، سب سمجھ آ جائے گا۔ اور پروردگار عالم نے کہا کہ آج حسین کی ولادت ہے، اہتمام کچھ ایسے ہونا چاہیے کہ سب کو یہ ولادت حسین یاد رہے۔ آتش جہنم سے کہا گیا کہ خاموش کر دیا جائے اتنے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد ملائکہ کو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ ایسے ایسے ایک لشکر تیار کریں، ایک جلوس تیار کریں اور رسالت ماب کی خدمت میں جا کر انہیں مبارکباد پیش کریں۔ اور اب پھر وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی تھی فرشتوں کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں، اور جس جس کو اجازت ملی وہ آ پایا۔ اور کتنے دیر تک تو ملائکہ کے نازل ہو کر مبارکباد پیش کر کے واپس آسمان کی طرف جانے کا جو سلسلہ تھا، یہ پروسیس چلتا رہا۔ اس میں ایک فرشتہ ہے کہ جس کا نام ہے فطرس، آپ نے واقعہ بار بار کا سنا ہوا ہے، مجھے صرف ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام کی طرف۔ مولا کی ولادت کے موقع پر فطرس کو لایا گیا آسمان سے زمین کی طرف، کیونکہ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا۔ اب میں اپنی زبان میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرجھایا ہوا، افسردہ حالت میں، نادم نادم، پشیمان، غمگین ایک ملک بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ تو کیوں نہیں چل رہا؟ کہا میرے پر نہیں ہے، میں پرواز کیسے کروں گا، میرے پر نہیں ہے، میرے پر جل چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا ترک اولا سرزد ہوا۔ کیا ترک اولا سرزد ہوا؟ اللہ نے مجھے بہترین پر عطا کیے، ان بہترین پروں کے ذریعے سے میں نے بہترین پرواز کی، اور جب میں نے بہترین پرواز کی تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، احساس رشک کہیے، احساس تکبر کہیے، یا احساس بڑائی کہیے، وہ پیدا ہوا اور میری زبان سے یہ جملہ نکلا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے کہ جس کی ایسی پرواز ہو؟ پروردگار عالم کو میری ادا پسند نہ آئی اور اس طرح کے اولا کی وجہ سے مجھ سے پر لے لیے گئے، چھین لیے گئے، اور اب میں اس طرح کے اولا کی پاداش میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا تو پھر تو آج کا دن تیرے مسئلے کے حل ہونے کا دن ہے کہ ہم در رسالت ماب پر جا رہے ہیں اور تجھے بھی لے کر چلتے ہیں۔ پروردگار عالم سے اجازت لی گئی اور فطرس کو ساتھ لیا گیا، اور رسالت ماب کی خدمت میں جب سب مبارکباد پیش کر رہے تھے تو ایک ملک نے فطرس کو پیش کیا، یا رسول اللہ مبارکباد بھی پیش ہو اور یہ فطرس بھی پیش ہو، ذرا اس کی مشکل بھی حل ہو جائے. رسالت ماب نے کہا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے اسے مس کرو. رسالت ماب کے جملے پر غور کیجئے گا، رسول یہ نہیں فرما رہے کہ جاؤ میرے حسین سے مس کرو، یا حسین گہوارے میں جس کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں اس سے مس کرو، نہیں کہا جس جھولے میں حسین جھول رہے ہیں اس جھولے سے مس کرو. اب یہ سوچئے کہ وہ حسین ابن علی کا جھولا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس میں آئے ہوئے مولا کو کچھ ابھی لمحے گزرے تھے، اس کی یہ تاثیر ہو کہ آئے ہوئے ایک فرشتے کے پر واپس دلوا دے تو وہ زمین کربلا کی جس میں حسین 1400 سال سے سو رہے ہیں، وہ زری کی جس زری میں قبر ہے، وہ کتنی افضل ہوگی. پر جناب فطرس مولا کے کرم کا مرکز بنے، آقا حسین کے فضل کا مرکز بنے، اور گہوارہ حسین سے فطرس کو پر ملے. اب جو بات نسبت کی سلسلے سے آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں عرض کی تھی، اس سے ذرا اس نقطے کو جوڑیے گا. اب جب اسے پر ملے، پر کیوں چھنے تھے یاد ہے نا، پر ملے، پر ملنے کے بعد یہ قافلہ واپس آسمان کی طرف پلٹ رہا ہے، پرواز کرنے کی باری آئی، پھر سے پرواز کرتا ہے، اب تو پر مل گئے. اور اب جب پرواز کیا تو پھر سے وہی جملہ کہا، مگر کچھ فرق کے ساتھ. وہ جملہ کیا تھا؟ من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہوگا کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. مجھ جیسا کون ہوگا؟ اب یہاں پر فخر اپنے اوپر نہیں ہے، اب فخر اپنے پروں پر نہیں ہے، اب فخر حسین کی غلامی پر ہے کہ مجھ جیسا کون ہوگا کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. انا عتیق الحسین، عت کے رقبہ گردن کو کہتے ہیں، کہ جس کی گردن کسی کے یہاں پر مقید ہو، بندھی ہوئی ہو. تو آج فیصلہ کریں فرش عزاد سے کہ اپنی گردن میں ایک رسن کو باندھ کر، رسن کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اپنے گلے میں باندھیں اور اس رسن کا دوسرا حصہ اس کی کھوٹی بنا کر مولا کی زری، مولا کی جالی، مولا کی قبر، مولا کے روزے کے ساتھ باندھ دیجئے. اور اس کے بعد مولا سے کہیے، مولا اب میں جا رہا ہوں، اپنے سفر معرفت پر نکل رہا ہوں، مولا اگر کہیں یہاں وہاں بہکنے لگوں تو اس ڈوری کو کھینچنے کے ذریعے سے مجھے سنبھال لیجئے گا، مجھے سنبھال لیجئے گا. اور معراج یہی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں میں، میرا علم، میری منطق، میری لاجک، یہ وہ نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، جو ہیں وہ ہیں، میں تو ان کا غلام ہوں. تو جو اپنے آپ کو ان کی غلامی میں ان کے در پر آ کر جھکا دیتا ہے، یا وہ سلمان بنتا ہے، یا وہ بوزر بنتا ہے، یا وہ مقداد بنتا ہے، یا وہ عمار بنتا ہے، یا وہ جون بنتا ہے، یا وہ حبیب ابن مظاہر بنتا ہے، یا چلیے ایک جملہ اور سن لیجئے. میں بھی اگلا نام مولا عباس علیہ السلام کا لینے والا تھا، پھر میں نے کہا کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ علی ایک ہی تھا، دوسرا علی ہو نہیں سکتا، کوئی بن نہیں سکتا علی جیسا. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی عباس جیسا نہیں بن سکتا. علی تو بڑی بات ہے، حسین تو بڑی بات ہے. صلوات بھیجئے مل کر محمد و آل محمد. جس کی اطاعت کا یہ عالم ہو، بلکہ عباس ابن علی علیہ السلام بھی بڑی شے ہے، کوئی مسلم نہیں بن سکتا. لہذا یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ یہ زمانے کا مسلم ہے، کہ یہ زمانے کا عباس ہے، زمانے کا نہ. وہ جو ہستیاں تھیں وہ منصوص میں نہ لا تھیں. اگر جناب مسلم ابن عقیل مسلم ہیں تو حسین ابن علی کا خط ہے کوفہ والوں کے نام، مسلم ابن عقیل کے نام کے ذریعے سے اپنے قلم سے مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب نام لکھ کر بھیجا ہے. کیا خط تھا؟ خط کا کیا متن تھا؟ انی قد بعثت الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، مبعوث کر رہا ہوں اسے، میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، جس پر میں اعتبار کرتا ہوں وہ ہے، میری اہل بیت سے ہے، اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ کتنی ساری مولا نے صفات گنوا دی۔ لہذا مولا حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے، ظاہری زندگی کے، دنیاوی زندگی کے پہلے دن فرش کے مجرم کو معافی دلوا رہے ہیں، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری روز فرش کے مجرم کو معافی دلوا رہے ہیں۔ عرش کا مجرم فطرس، فرش کا مجرم حر۔ آپ، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جرم جس علاقے میں ہوتا ہے نا، اور علاقہ بندی، علاقوں کی حد بندی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہر ملک کا، دنیا کے ہر قوم، ہر ملت کا ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے، کہ جس علاقے میں جرم ہوا ہوتا ہے اسی علاقے کی پولیس کو جا کر رپورٹ کروانی پڑتی ہے۔ آپ اگر کسی اور علاقے میں چلے جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ یہ جرم ہوا ہے مگر معذرت کے ساتھ اس علاقے میں نہیں ہوا ہے، فلاں علاقے میں ہوا ہے، وہ آپ کو وہیں بھیجے گا کہ جب جرم وہاں ہوا ہے تو وہیں پر لکھوائیے، وہیں پر حل کروائیے، یہاں پر کیوں تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے ہم اور آپ لائسنس آفس میں جا کر یہ کہیں کہ بھیا میرا پاسپورٹ بنا دو، یہ بالکل ویسی بات ہے۔ یا ہم کسی اور ادارے میں جا کر کسی اور ادارے کا کام لینا چاہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہاں مولا حسین علیہ السلام، سرکار آقا ابا عبداللہ علیہ السلام، اپنی حیات طیبہ کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کر رہے ہیں اور معافی دلوا رہے ہیں، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری دن حور کو معافی دلوا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ زندگی، زمین، عرش، زمین پر جس کی حکومت ہے وہ بھی حسین، عرش پر جس کی حکومت ہو وہ بھی حسین، بلکہ یہ جملہ مجھے اور آگے بڑھ کر مزید تفصیل کے ساتھ کہنے دیجئے کہ زمین پر بھی حسین کی ولایت کا نفاذ ہے، آسمانوں پر بھی حسین کی ولایت ہے، بلکہ یہ کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی جائے گی وہاں وہاں حسین کی امامت جائے گی۔ اور یہ جملہ تو آپ نے خطبہ سے سن بھی رکھا ہوگا، یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کے کرم کا نتیجہ ہے، یہ آقا کا کرم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس کی جھلک کہ اسی حسین علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں مولا سید سجاد، وارثان قرآن ہیں۔ ہم نے بات کا آغاز آج یہاں سے کیا تھا، سرنامہ کلام میں جس آیہ قرآنیہ کی تلاوت کی تھی ابھی تک میں اس کی جانب نہیں آیا ہوں، مگر پہلے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی کا احوال سماعت فرمائے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی معافی کا احوال سنا، مولا سید سجاد علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں موجود ہیں، آپ کی کنیز ایک ابریق میں، ایک ظرف میں پانی لے کر آئی وضو کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، اور وقع العبریق علی وجہ، اور وہ ابریق اور وہ ظرف، پانی کا ظرف مولا کے چہرہ مقدس پر گرا۔ فرفع الامام رأسہ، تو امام معصوم علیہ السلام نے، مولا سید سجاد علیہ السلام نے اپنے چہرے کو بلند کیا، اپنے چہرے کو اٹھایا۔ اب جیسے ہی مولا کی کنیز نے مولا کو جلال کے عالم میں دیکھا، یاد رکھیے گا، کنیز ہے مگر جس گھر کی کنیز ہے وہ گھر کو یام گھر نہیں ہے، یہ اسی گھر کی کنیز ہے کہ جس گھر کی ایک کنیز کا نام فضہ تھا، کہ جب جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا عام زبانی میں جواب نہیں دیا کرتی تھی، جو کہتی تھی قرآن کی آیت سنا کر جواب دیتی تھی۔ تم نے لباس کی بات کی ہے تو سنو، لباس و تقوی ذالک الخیر۔ تم نے اعتام کی بات کی ہے، تم نے سوال کی بات کی ہے تو یہ سنو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ وہ گھرانہ ہے، تو سمجھ گئیں کہ کیا کرنا ہے، جانتی ہیں۔ جیسے ہی مولا کو جلال کے عالم میں دیکھا تو کہا کہ والکاظمین الغیظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی آیت تھی، اس کا ایک جز ایک ٹکڑا پڑا ہے ابھی اس کنیز نے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر وہ ظرف گرا پانی کا، فرفع الامام راسہ، اسی وقت اس کنیز نے یہ آیہ قرآنی کا ٹکڑا پڑا، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا قد قزمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ جیسے ہم غصے میں آتے ہیں ویسے امام غصے میں آئے ہوں گے، تو یہ نہ سوچئے گا. اس لیے کہ امام معصوم ہے، خطاکار غلام معصوم، وہ خطاکار انسان ہے بھائی. اور ایک خاطی کا ایک معصوم سے تقابل ہو ہی نہیں سکتا، ویسے ہی کہ جیسے ایک سیب کا ایک اورنج سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ایک ایپل کو ایک اورنج سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ خاکی بشر کو نور کے پیکر سے تقابل کرنے کی کوشش نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. البتہ یہ اور بات ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صریحاً یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے جیسے، خیر یہ ایک جملہ ہو گیا. قد قزم تو غیظی والعافین عن الناس، اور اس کے بعد یہ کہا والعافین عن الناس، یہ اس کا دوسرا جملہ ہے، اس آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے. اور یہ اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ اف اللہ انکی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اب میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا. جناب حر نے کیا کر پوچھا تھا؟ مولا مجھ جیسے کی بھی قبول ہو سکتی ہے، مغفرت ہو سکتی ہے، مجھ جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا اے حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف. مولا سجاد علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قد عفا اللہ عنکی، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. ہم اور آپ عام انسان ہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. نبی یوسف کی سیرت میں جا کر پڑھیے گا، جب بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آ کر یہی سوال کیا تھا کہ ہمیں معاف کر دیجئے. رسالت رسول حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت نبی یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تمہاری مغفرت کی دعا پروردگار عالم سے کروں گا کہ وہ بھی تمہیں معاف کرے. یہ نبی یوسف کا مقام ہے کہ جو کسی کی معافی کی درخواست کر سکتا ہو، اور یہ میرے حسین ابن علی کی یہ عظمت ہے کہ کہہ دے تو کہہ دے کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اللہ اس کے بعد واللہ یحب المحسنین، وہ کنیز یہاں پر نہیں رکی، وہ اس در کے کرم کو جاننے والی تھی، وہ معرفت امام سجاد علیہ السلام کا ایک حصہ رکھتی تھی، اور پوری آیت کی تلاوت کی ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑوں میں. ایک ٹکڑا بیان کیا اور کرم کی شعا کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر ایک ٹکڑا پڑھا، پھر ایک تحفہ مولا سے لیا، پھر یہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور مولا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. پروردگار احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ اس آیت کے حصے کا ترجمہ ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام سجاد نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، مگر اس در پر آ کر غلامی کا مزہ چکھنے والوں کو پھر بادشاہت بھی کبھی بھاتی نہیں تھی، وہ اس در سے دور نہیں ہو پایا کرتے تھے. اور ایسی بڑی مثالیں ہمارے پاس. مولا سجاد کے، مولا حسین علیہ السلام اور رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
آپ کی حیات طیبہ کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جو آ کر قرآن کریم کی کسی مغفرت والی آیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا تھا آپ اسے معاف کر دیتے تھے. اب اگر کوئی جیسے رسالت معاف نے کیا ہمارے سامنے اگر کوئی کرے اور ہم معاف کر دیں کسی کو, تو یہ تو ہو جائے گا کہ جیسے رسول نے کیا تھا ویسے ہم نے کاپی کر دیا. لیکن رسول کس مقام پر تھے اور کیا سمجھ کر رسول نے کیا کیا وہ کوئی نہیں جانتا, یہ ان کا مقام ہے. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو معرفت کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب تک اذن دخول پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں وہ ذریعہ مقدس میں قدم نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت کا وہ انداز ہے, ان کی معرفت اور ان کی ایمان کی وہ بلندی ہے کہ جو وہ جانے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انہیں کاپی کر کے اندر چلے جائیں, لیکن معرفت حاصل کر کے ایمان کو اس درجے پر پہنچا کر پھر اس بات کو محسوس کرنا, اس کیفیت کے اندر ڈھل جانا, یہ وہ جانے. یہ یقیناً ان کے معاجز میں سے ایک معجزہ ہے. ہم اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مولا سجاد بہت معاف کیا کرتے تھے ہمیں بھی بہت معاف کرنا چاہیے. اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ آج ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اے خدا یہ تیرا بندہ تھا, اس سے غلطی ہوئی, میں مستحق تھا اس کے عقاب کا, مگر میں نے تیری خاطر, اہل بیت کی خاطر, مولا سجاد علیہ السلام کی خاطر, آقا سرکار ابا عبداللہ کی خاطر, خاتون جنت کی خاطر میں نے اسے معاف کیا, میں اسے معاف کر رہا ہوں, اس کے عوض میں جو تو بہترین سمجھتا ہے مجھے اجر عطا کر دینا. یا انسان یہ کہہ دے کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں اے خدا تو مجھے معاف کر دینا. یہ کرنا چاہیے, یقیناً کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان معاف کرتا ہے نا کسی کو, تو پہلا عنصر اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے محبت کا ایک دیا روشن ہو جاتا ہے اس کے دل میں, اور اس کا دل آپ کی بات سن کر ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا میرے ساتھ ایک مثال کے طور پر دھوکہ کر دیا, یا اس نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا. ٹھیک ہے, اب جیت اس میں ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں اور اب اس سے وہ منوا لیں جو کل تک وہ نہیں مان رہا تھا. یعنی کہ اگر آپ ایمان کے ایک ایسے لیول پر ہیں کہ جس لیول پر وہ نہیں تھا, معاف کر دیا آپ, اس کا دل ہموار ہو گیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لیول پر لے آئیے ایمان کے جس پر آپ ہیں. حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا, مومنین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر تم ایمان کے کسی درجے پر ہو کہ تمہارا بھائی اس درجے سے نچلے درجے پر ہے, تو پوری کوشش کرو کہ اس اپنے مومن بھائی کو ایک درجہ اوپر لے آؤ ایمان کے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے ایمان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, انسان کے اندر برداشت اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. ورنہ تو یہ جملہ بھی ہے نا, لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ, کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو انہیں قتل کر دیں, برداشت نہ کر سکیں. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ تو بات ہو گئی, یہ وارثان قرآن ہے اور قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیے سرنامہ کلام میں تلاوت جس قرآن کریم کی آیت وافی ہدایت کی گئی اس کی طرف. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77, 78, 79. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, یہ لوح محفوظ کی باتیں, لا یمسو الا المطہرون, کہ کوئی مس نہیں کر سکتا اس قرآن کریم کو, الا المطہرون, سوائے وہ کہ جنہیں طاہر کیا گیا, سوائے ان کے جنہیں پاک کیا گیا. اب یہاں پر مترجمین, قرآن کے مفسرین,
میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہاں پر مس کو لمس کے معنی میں شمار کرتا ہے. ساتھ رہیے گا تاکہ ہم ایک نتیجے کی طرف پہنچ سکیں. لمس اور مس میں بڑا فرق ہے. ٹچ کرنا یعنی کہ لمس, مس کرنا یہ بھی ٹچ کے معنی میں, لیکن عربی اتنی گہری زبان ہے کہ اس کے اندر الفاظ کے تغیر سے معنی کا تغیر ہوتا ہے, زبر زیر کی تغیر سے معنی کا تغیر ہوتا ہے, تقدم اور تاخر کے ذریعے سے معنی کا تغیر تبدل ہوتا ہے. اچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہوں, سوائے ان لوگوں کے جنہیں طاہر کیا گیا ہو. اور بہت سارے علماء اس آیت کو بھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہ لگانے کے اوپر استدلال کرتے ہیں, لیکن دراصل کیا یہاں پر مراد مس سے لمس ہے یا کچھ اور؟ تو آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما قالا انما انا رسول ربکی, فقط و فقط میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایک ملک آئے اور آنے کے بعد بشری لباس میں آئے اور اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹے کی بشارت دے کر آ جائیں. وہ فرشتہ آیا اور اس جگہ پر کہ جہاں پر جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنی پرائیویٹ لائف کیری آن کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھیں, ایک حجرے کے اندر کہ جہاں پر ان کی والدہ بھی تشریف نہیں لے کر آیا کرتی تھیں, جب وہ وہاں تشریف لے جاتی تھیں تو جناب مریم ہوتی تھیں, یا ان کی عبادت ہوتی تھی یا ان کی ذاتی زندگی ہوتی تھی, اکیلی ہوتی تھیں جناب مریم سلام اللہ علیہا. اور اگر روزہ رکھا ہے اور بھوک سے غش کھا کر گر رہی ہے تو آسمان سے پھل نازل ہو کر آ رہے ہیں بی بی کے لیے. لیکن ایک ملک وہاں پر آ گیا اور بی بی گھبرا گئی اور اس ملک نے یہ کہا کہ انما انا رسول ربکی, فکر نہ کیجئے بی بی میں اللہ کا پیامبر ہوں, پیامبر یعنی اللہ کا میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. لِأَحَبَ إِلَيْكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں آپ کو گفٹ کر سکوں, تاکہ میں آپ کو خوشخبری دے سکوں ایک طیب و طاہر بیٹے کی. اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا ہے انا لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا, کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا. ولم اکو بغیا, اور میں پاک دامن بھی ہوں, نیک دامن ہوں میں, اور مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا, پھر بھی مجھے بیٹے کی بشارت آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں پر قرآن کریم کی آیت وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر کہہ رہی ہے, یہاں پر مس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہی مس کے جو لَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں پر مس کے معنی لمس والے معنی نہیں ہے کہ صرف ٹچ کر دیا اور بات ختم ہو گئی, یہاں پر بات تصرف کی بھی ہے کہ مس کے معنی ہوتے کسی شے میں تصرف حاصل کرنا. جناب مریم سلام اللہ علیہ یہی فرما رہی ہے کہ کسی مرد نے مجھ پر تصرف نہیں, سلام اللہ علیہ. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ ایسے پاک افراد تلاش کرنے پڑیں گے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں تصرف کا حق دے رکھا ہو. تو آئیے پھر قرآن کریم کی سورہ احزاب کی اس آیت کی طرف چلیں کہ جس میں اللہ نے ان افراد کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں اس نے طاہر کیا ہے جیسے طاہر کرنے کا حق ہے, اور یہ عرض کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المطہرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, ہم نے آپ کی طہارت کا ایسے آپ کو ایسے پاک کر دیا ہے, ایسے ارادہ کیا ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو پاک کرنے کا کہ جیسے پاک کیے جانے کا حق ہے. لم یمسسنی بشرا, لا یمسہ الا المطہرون, وہ افراد کے جنہیں پروردگار عالم نے پاک کیا اور قرآن کریم میں تصرف کا حق عطا کیا, وہ اہل بیت گرامی قدر ہیں. بس عزیزان محترم, یہاں طہارت کی بات آئی. کل ہماری گفتگو کا اختتام مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور آج طہارت کی بات بھی آئی, تو مرکز طہارت جناب سیدہ کے اعتبار سے ان کی فضیلت کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. آپ کی خدمت میں کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مادر امامت کوئی عام خاتون نہیں ہوا کرتی, جن کے بطن مبارک سے ایک معصوم امام جنم لے وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں ہوتی. ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی مادر گرامی کا نام ہے ام البنین, ٹھیک ہے. اسی طرح جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ ان کے ایمان کی کیفیت کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں کل عرض کیا گیا. یہ فقط ایک مثال نہیں ہے, بلکہ آپ کی زوجہ مطہرہ جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا, جو کہ والدہ گرامی امام محمد باقر علیہ السلام ہیں, ان کا حوال سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ آپ اپنے بیت الشرف کے اندر تشریف فرمائیں, گھر کے ساتھ گھر کی دیوار کے ساتھ بی بی ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جب بی بی اس دیوار سے سہارا لے کر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ دیوار کے چٹکنے کی آواز آئی اور خوف لاحق ہوا کہ ابھی دیوار گر جائے گی. بی بی فاطمہ بنت الحسن زوجہ مولا سجاد علیہ السلام والدہ گرامی امام باقر علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑی ہوئی, دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا اے جدار تجھے ابھی گرنے کا حق حاصل نہیں ہوا ہے, اے دیوار تجھے ابھی اذن حاصل نہیں ہوا ہے کہ گر جائے. اور جب تک بی بی اس دیوار سے اتنا پیچھے نہ ہٹ گئی کہ بی بی خطرے سے دور ہو گئی, پھر جا کر وہ دیوار گری. مولا سید سجاد علیہ السلام نے راہ خدا میں بی بی کی نیت سے ان کی سلامتی کی نیت سے صدقہ بھی نکالا, اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھا. لیکن تاریخی حقائق اپنی جگہ, ایک ماں یہ ہے مادر امام باقر علیہ السلام کہ دیوار کو ہاتھ لگائیں گرتی ہوئی دیوار رک جائے, اور وہ مادر علی فاطمہ بنت اسد ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں سالم دیوار شک ہو کر بی بی کو کعبے میں آنے کی اجازت دے دیں. تھک تو نہیں گئے ہیں عزیزوں؟ اور ایک والدہ ہیں
محمد,
ایک والدہ گرامی امام زمانہ علیہ السلام کی سلام اللہ علیہ اللہ وسلم, جناب نرجس خاتون. شہر سامرہ میں ایک مرتبہ ایک ایسی وبا پھیلی کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے, اور بہت تیزی کے ساتھ اموات واقع ہو رہی تھیں. ایک ایسی بیماری سمجھ لیجئے, ایک ایسا وائرس آ گیا کہ جس کا علاج اس وقت نہیں تھا, اور جب تک علاج تلاش کر لیا جاتا ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ کے اندر, اور لوگوں کی اموات کا سلسلہ چل رہا ہے. اس دور کے کچھ بڑے علماء, علماء حقہ, اہل بیت کی ڈیہڑی پر اپنا کشکول علم پھیلا کر علم کی بھیک لینے والے, ان میں سے ایک نے اپنے ایک استاد کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک حل ہے کہ اس حل کے ذریعے سے لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. اور پھر وہ حل آپ نے سماعت فرما رکھا ہوگا, زیارت عاشورہ کو جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی نیابت میں تلاوت کر کے بی بی سے توسل کریں, اور اس کے بعد بی بی سے یہ کہیں کہ ہماری جان آپ کی بارگاہ میں, آپ ہمیں بچا لیجیے. اور جو جو یہ عمل انجام دیتا گیا وہ بچتا گیا, اس کی موت رک گئی. مگر جو مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت سے منسلک نہیں تھے ان کی اموات کا سلسلہ برقرار رہا. لیکن ان تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو یہ ذریعے پر جا کر دہراتے ہیں اور زری کے اندر مدفون ایک بی بی ہے, ان سے توسل کرتے ہیں, ان کی جان بچ جاتی ہے. تو کچھ کہ جو اہل بیت کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے مگر وہ چل کر آئے زری کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے پاک طیب طاہر بی بی, ہمیں وہ الفاظ نہیں معلوم ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر یہ آپ کے چاہنے والے اپنی جان بچاتے ہیں, ہم بھی آپ کو انہی کا واسطہ دیتے ہیں, آپ ہو سکے تو ہمیں بھی بچا لیجئے. اور وہ بچ جایا کرتا تھا, اور وہ بچ جایا کرتا تھا. یہ مقام ہے. جناب نرجس سے خاتون والدہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی, اور کس طرح سے جناب شہر بانو فارس سے کیسے عرب پہنچی, جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا روم سے کیسے مدینہ پہنچیں, جا کر آپ مطالعہ فرمائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے رب ذوالجلال نے اپنی مشیت سے منتخب کیا, استفا کیا, چنا امام کی ماں بنانے کے لیے. اور یوں تو یہ بات جناب مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کیا ہے, ان اللہ اصطفا کے وطہر کے وصطفا کے علی نساء العالمین, کہ اللہ تعالی نے آپ کو چنا عالمین کی عورتوں میں سے اور آپ کو طاہر کیا. یہ جناب مریم کا مقام تھا کہ پروردگار عالم نے عالمین کی عورتوں میں سے انہیں چنا, اور یہ مقام فاطمہ زہرا تھا کہ عالمین کی عورتوں کا سردار جنہیں بنایا. اور کتابوں کے اندر یہ واقعہ متواتر موجود ہے کہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں دشمن کے دربار میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جب بحث یہ ہو گئی کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب زہرا, اور وہ بادشاہ وہ تھا کہ جو اپنے دربار میں علماء کو جمع کر کے بٹھانے کا شوقین تھا, درباریوں سے پوچھا گیا آپ علماء کا کیا فتویٰ ہے اس حوالے سے. اب یقیناً جو درباری ہوگا وہ بات نہیں کرے گا کہ جو بادشاہ کو گراں گزر جائے, کیونکہ اس کے پیرول پر موجود ہے. کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں دو دن کا وقت دیجئے. وقت دیا گیا, جواب لے کر آئے. جواب یہ تھا کہ جناب مریم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہیں, نعوذ باللہ. قبول کر لیا گیا اس جواب کو, اور کہا گیا کہ کیا دلیل ہے. کہا قرآن کریم میں جناب مریم کی طہارت کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر, ان اللہ اصطفا کے و طہر کے. ٹھیک, اور کیا دلیل ہے. کہا قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ مریم کے نام سے. مگر جناب سیدہ کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے. اچھا, مگر اس مجمع سے ایک بندہ ایسا کھڑا ہوا, اس دشمن کے دربار میں ایک حامی بیت اہل بیت ایسا کھڑا ہوا کہ جو کہنے لگا کہ میں اس جواب سے راضی نہیں ہوں. کہا اچھا, تو راضی نہیں ہے. کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس. اور وہ واقعہ کچھ طولانی ہے, مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہا کہ دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے طہارت کا اعلان تو کیا مگر ایک بار کیا, اور سیدت النساء العالمین کے لیے پروردگار عالم نے یطہرکم تطہیرا دوہری تطہیر کا اعلان کیا. طہارہ کے ایک مرتبہ استعمال ہوا اس آیت کے اندر, ان اللہ اصطفا کے و طہارہ کے, بس یطہرکم تطہیرا, مولا جناب سیدہ کے. اور یہ کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے سورہ مریم نازل ہوا ایک سورہ, اور رسول کی بیٹی کی شان میں دو سورے نازل ہوئے, سورہ حل عطا اور سورہ کوثر. اب یہ سننا تھا, ایک مرتبہ اس نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا بادشاہ نے اور سامنے رکھی, اور اس کے بعد جو افراد بے چین ہو رہے تھے دربار میں, جو علماء, ان سے کہا سب رک جاؤ, کسی نے کچھ نہیں کہنا, اب یہ معاملہ میرا اور اس کا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے ثابت نہ کیا مزید تو میری تلوار ہے اور تیری گردن. کہا کہ دلیل پیش کر. کہا دلیل یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ ایک بیٹے ہیں کہ جنہیں نبوت ملی، اور فاطمہ زہرا کی نسل ہے کہ جس تک امامت چلی اور قیامت تک چلے گی۔ کہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ رتبہ شہادت پر فائز نہ ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی نسل، ساری کی ساری نسل شہادت کہ جام کو نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی ذاتی زندگی میں اپنے حجرے میں تشریف لے جایا کرتی تھیں، جہاں پر والدہ کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی، فرشتہ داخل ہو گیا۔ یہاں پر جب مرکز قصہ تحت قصہ آ کر بیٹھے، فرشتے نے جب تک اجازت نہ پائی چادر میں داخل نہ ہوا۔ کہا کہ اگر تجھے تشفی نہ ہوئی، اگر اب بھی تجھے تسلی نہ ہوئی ہو، تو ایک بات سماعت کر لے، ایک بات سن لے، یہ ساری باتیں ایک طرف، فیصلہ ہو جائے گا جب اللہ تعالی فاطمہ کے بیٹے کو اذن ظہور عطا کرے گا، زہرا کا بیٹا پردے سے باہر آئے گا، عیسیٰ کا بیٹا آسمان سے نازل ہوگا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے نماز پڑھیں گے۔ اور اس لیے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیر مریم اور ہے اور شیر زہرا اور ہے۔ درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل
محمد۔
اور اس کے بعد وہ تلوار نیام کے اندر، فبہت الذی کفر، یہ وہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے کہ جن سے وفا کرنے والوں کی مثال نہیں ملتی۔ یہ فرد بھی جو دربار میں کھڑا ہوا، یہ زمانے غیبت کبرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور وفاداری کا سبق ہمیں اہل بیت کے در کے علاوہ اور کہیں سے بہتر انداز سے نہیں ملے گا۔ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ پہنچ گئے ہیں کہ آج مصائب کس کے ہونے والے ہیں، چونکہ لفظ وفا کا ذکر آیا ہے۔ عربی قاعدہ ہے، جو الفاظ لکھے جاتے ہیں نا، ورڈز الگ ہوتے ہیں، میننگز الگ ہوتے ہیں، الفاظ الگ شے ہے، معانی الگ شے ہے۔ الفاظ کا کام ہے معانی کو آگے منتقل کرنا۔ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، مگر ایک عجیب لفظ ہے لسان عرب کا، وفا۔ وفا لکھتے ہو نام عباس کا ذہن میں آتا ہے، اور سرکار وفا کون ہے؟ علی کے دل کا ارمان، ساری کائنات جس کے در سے آ کر اپنی مراد لے کر جاتی تھی نا، وہ علی کا در تھا۔ علی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دوسروں کی حاجتیں مانگتے تھے۔ جب علی نے مانگا اپنے لیے کچھ نہ مانگا، جب مانگا اللہ کی خلق کے لیے مانگا۔ مگر عجیب بات ہے، ایک دن مصلی عبادت پر وقت نماز تہجد، علی ابن ابی طالب دست دعا کو بلند کر کے اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بارے الہ، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جیسے میں رسول کا حامی تھا، وہ میرے بیٹے حسین کا حامی بن کر رہے۔ اور علی کی دعا قبول ہوئی، عباس عطا ہوا۔ علی کے دل کے ارمان کا نام عباس۔ اور آئیے چل کر در حسین علیہ السلام پر، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ارمان کا نام بھی سماعت فرمائیے۔ مولا کائنات نے جس طرح اپنی دعاؤں میں عباس کو مانگا تھا، ویسے ہی حسین نے اپنی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا۔ حسین، علی کے دل کے ارمان کا نام عباس، حسین کے دل کے ارمان کا نام سکینہ۔ اور اب دیکھیے ان دو ہستیوں کے دلوں کے ارمان، دو شخصیتوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ ارے جیسے سکینہ اور چچا میں جدائی نہیں ہو سکتی ویسے مشک و علم آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، اور علم مشک سکینہ کے بنا ادھورا، اور مشک سکینہ کے ساتھ جب تک علم نہ لگے تو اسے زینت نہیں ملتی۔ بس عزیزو، وقت ایسا ہے کہ ایک شہزادی، یہی 4 سالہ بچی، دروازہ خیمہ پر کھڑی اپنے چچا کا انتظار کرتی رہی، چچا کا عالم آ رہا ہے، بچوں دیکھو چچا کا عالم آ رہا ہے۔ بچی نے اپنے گرد سارے چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کو جمع کیا اور کہا، جاؤ بچوں اپنے اپنے سوکھے کوزے لے آؤ، میرا چچا دریا سے پانی کی سبھی لے کر آ رہا ہے۔ اے بچوں، اپنا کوزا لے کر آگے آ جاؤ، اس لیے کہ پہلے میں تم سب کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد آخر میں خود سکینہ سیراب ہوگی۔ مگر ہے وہ بچی کی جو آس تھی وہ پوری نہ ہو سکی، بچی کی آس ٹوٹ گئی، عباس کے شانے قلم ہو گئے، عباس فرات کے کنارے سو گئے۔ ایک زائر عباس آیا، قبر مولا عباس پر زیارت کر رہا تھا، زری سے لپٹ کر مولا سے کہہ رہا تھا، مولا شکریہ زیارت کے لیے بلایا، مگر مولا بغیر تحفے کے تو میں نہیں جاؤں گا۔ مولا، اگر آپ نے مجھے یقیناً بلاوا دے کر بلایا ہے تو ضرور مجھے کوئی ایسا اشارہ بھی دیجئے کہ جو زیارت کی قبولیت کا اندیا ہو۔ اتنے میں ایک خادم آیا، آنے کے بعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ مولا کے سرداب میں جو کچی قبر ہے اس کی زیارت کے لیے چلنا چاہتا ہے۔ کہا ایک لمحہ صبر کرنا۔ زری کا رخ کیا، زری سے لپٹ لپٹ کر اتنا رویا اتنا رویا، کہنے لگا مولا شکریہ، مجھے اشارہ مل گیا، میری زیارت کو قبول کر لیجئے گا۔ کہنے کے بعد کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ افراد ہیں۔ سب کو اجازت ہوئی، مولا کی قبر کے سرداب میں داخل ہوئے۔ قبر کے گرد پانی ہے نا جو طواف کرتا ہے، اس نے ایک مرتبہ، نہیں معلوم کیا ہوا، اس نے خادم سے اجازت لی، خادم نے اجازت دی، اپنے پہلو سے مشکیزے کو نکالا، اس پانی کو مشکیزے میں بھرنے لگا۔ سفر کربلا ختم ہونے کے بعد اپنے وطن نہ آیا، ملک شام چھوٹی شہزادی کی قبر پر گیا۔ جانے کے بعد بی بی کو سلام کا ہدیہ پیش کیا، اپنے پہلو سے اسی مشکیزے کو نکالا، پانی کو قبر سکینہ پر ڈال کر کہتے جاتا تھا، اے شہزادی قبول کرو چچا نے کربلا سے فرات کا پانی۔ اے شہزادی قبول کرو، چچا نے پانی بھجوایا ہے۔ وہی جری عباس کہ جو اپنے آقا کے زانوں پہ سر رکھتا تھا، نہیں، مولا عباس نے سر کہاں رکھا تھا، آقا حسین نے وقت آخر عباس کا سر اپنے گود میں رکھا، مولا عباس نے اپنے سر کو ہٹا کر زمین پر رکھ لیا، پھر آقا حسین نے زانوں پہ سر رکھا، پھر مولا عباس نے سر کو ہٹایا، کہا عباس کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میرے وقت آخر آپ کا زانو ہے، مگر آپ کے وقت آخر کون ہوگا؟ آپ کی غربت کو یاد کر رہا ہوں مولا۔ کہا بھیا فکر نہ کر، مدینہ سے میری ماں زہرا وا غربتا وا حسینا وا مظلوما۔ مولا کی ایک آنکھ میں خون جمع ہوا تھا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، اس تیر کی روداد یہ ہے، عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، اب عباس زینے فرس پر لہرا رہے تھے۔ ایک لعین نے کہا کہ جب تک عباس کی آنکھ سلامت ہے عباس کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا، عباس علی کا بڑا شجاع بیٹا ہے۔ ایک لعین نے مولا کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا، تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ ایک ذاکر نے مولا کے حرم میں یہ ذکر پڑھا، کسی دوسرے عالم نے اسے روکا، جب وہ عالم اس کے روکنے پر رک تو گیا مگر رات اپنے گھر جا کر جب سویا، مولا عباس خواب میں آئے اور آ کر کہا، تو نے میرے ذاکر کو میری مصیبت کا بیان پڑھنے سے کیوں روکا؟ کہا مولا وہ بڑے سخت مصائب پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا کیا تو نے خود کربلا میں رہ کر دیکھا تھا کہ مجھ پر کیا ظلم ہوا تھا؟ کہا کہ اب سن کے مجھ پر کیا گزری، جب میری آنکھ میں تیر لگا، میرے شانے کٹ چکے تھے، اگر تیر نکالتا تو کیسے نکالتا؟ دونوں زانوؤں کے ذریعے سے اپنے سر کو جھکا کر اس تیر کو نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک لعین کا غرض میرے سر کی پشت پر لگا، وہ تیر مزید اندر بیوست ہو گیا۔ عباس
لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنی حجت اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کی مخلص انوار مخلص آوان میں شمار فرما، جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، فرش عزا کے صدقے تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔